ایران کا 11th صدارتی الیکشن، ووٹوں کی گنتی جاری، ڈاکٹر حسن روحانی بدستور سب سے آگے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا خطاب، صہیونی حکومت کے مقابلے میں تحریک مزاحمت کی اہمیت پر زور۔ بحرین کے مختلف شہروں میں عوام کے مظاہرے، آل خلیفہ کی امیریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی آپ کی خدمت میں خبریں لے کر حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahajtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahajtv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11th صدارتی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی بدستور جاری ہے اور ڈاکٹر حسن روحانی سب سے آگے چل رہے ہیں۔ ایران کے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ آخری اعداد و شمار کے مطابق ایران کے 11th صدارتی انتخابات کے عبوری نتائج اس طرح سے ہیں۔ اب تک 27,5,94,719 میں سے ڈاکٹر حسن روحانی 14,20,129 ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں۔ محمد باقر قالیباف 4,36,958 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ڈاکٹر سعید جلیلی 3,16,112 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ محسن رضائی 3,12,944 ووٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی 1,68,320 ووٹوں کے ساتھ پانچویں نمبر پر اور محمد غرضی 3,26,105 ووٹوں کے ساتھ چھٹے نمبر پر تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11th صدارتی انتخابات کو امیدواروں نے انتخابات میں عوام کی وسیع اور شاندار شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدارتی امیدوار محسن رضائی نے اپنے بیان میں جمعہ کو ہونے والے انتخابات میں عوام کی بھرپور اور شاندار شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان انتخابات میں عوام کی شرکت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اسلامی جمہوری نظام کی جڑیں الہی بنیادوں میں پیوست ہیں اور اس کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ محسن رضائی نے کہا کہ انتخابات میں عوام کی غیر معمولی شرکتیں بین الاقوامی سطح پر اسلامی جمہوری نظام کی پوزیشن کو اور زیادہ مستحکم بنایا ہے۔ صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار حسن روحانی نے بھی، جو اب تک کے نتائج کے مطابق سب سے آگے ہیں، اپنے بیان میں کہا کہ ملت ایران نے 11th صدارتی انتخابات میں پرجوش شرکت کر کے ایران کی تاریخ میں ایک بے مثال باب کا اضافہ کیا ہے۔ حسن روحانی نے کہا کہ عوام کی اس وسیع شرکت کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ ایران ترقی و پیش رفت کے مشن کے راستے پر آگے بڑھے گا۔ ایک اور صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف نے بھی 14 جون کے انتخابات میں ایرانی عوام کی وسیع شرکت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ملت ایران کی موجودگی کو اسلامی جمہوری نظام کی حمایت کا شاندار جلوہ قرار دیا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک صہیونی حکومت کی جارحیت اور توسیع پسندی کے مقابلے میں لبنان کی آزادی اور ارضی سالمیت کی ضامن ہے۔
حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک صہیونی حکومت کی جارحیت اور توسیع پسندی کے مقابلے میں لبنان کی آزادی اور ارضی سالمیت کی ضامن ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے جمعے کو اپنے خطاب میں کہا کہ اگر حزب اللہ اور اسلامی مزاحمتی تحریک کی فداکاری نہ ہوتی تو لبنان آج اسرائیل کے ایک پٹھو ملک میں تبدیل ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک ہی نے لبنان کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کرایا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے حزب اللہ اور اسلامی مزاحمتی تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے بعض ملکی اور غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ نے تاریخ کی ایک طاقتور ترین فوج کو شکست دی ہے اور اس کی ہیبت کا بت پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے لبنان کی داخلی صورتحال کے بارے میں کہا کہ لبنان کی حکومت اور سرزمین کا دفاع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو حزب اللہ اس سے کبھی دریغ نہیں کرے گی۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے علاقے کے ملکوں کے خلاف مغربی ملکوں کی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ذرائع ابلاغ آج شام میں قومی اور مذہبی تفرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں لبنان کی حفاظت میں حزب اللہ کا ایک اہم کردار رہا ہے اور صہیونی حکومت کے قبضے سے لبنان اور خاص طور پر جنوبی لبنان کی آزادی میں حزب اللہ کی زیر قیادت اسلامی مزاحمتی تحریک نے لبنانی عوام میں اس کی مقبولیت کو بام عروج پر پہنچا دیا ہے۔ لبنانی عوام میں حزب اللہ کی مقبولیت اسلامی تعلیمات پر استوار لبنانی عوام کے عقائد پر مبنی ہے۔ اس درمیان لبنان کے المردہ دھڑے کے سربراہ نے دشمنوں کے مقابلے میں حزب اللہ لبنان کی ایک بار پھر حمایت کا اعلان کیا ہے۔ لبنان کے سابق وزیر اور المردہ دھڑے کے سربراہ سلمان شام کے عوام اور حکومت کے لیے حزب اللہ کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی اور دینی نظریاتی اعتبار سے لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک کو شام کے عوام اور حکومت کی حمایت کا حق حاصل ہے۔ سلیمان فرنجیا نے کہا کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل کو سن 2006 میں حزب اللہ سے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے وہ حزب اللہ پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں تاکہ اس تنظیم کی ساکھ کو خراب کر سکیں، مگر ان کا یہ پروپیگنڈا بھی لبنانی عوام کے نزدیک حزب اللہ کی حقانیت کو کم نہیں کر سکا اور اسی لیے دشمن آج علاقے میں مزاحمتی قوتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند روز قبل لبنان کے وزیر خارجہ عدنان منصور نے بھی حزب اللہ کے خلاف لبنان کے دشمنوں کے پروپیگنڈے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ لبنان کے سیاسی اور قومی پیکر کا اٹوٹ حصہ ہے اور وہ صہیونی دشمن کا مقابلہ کرے گی۔
بحرین کے عوام نے ایک بار پھر آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ العالم کے مطابق بڑی تعداد میں بحرینی عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں حکومت مخالف مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے عام شہریوں کے خلاف آل خلیفہ حکومت کے مظالم کی مذمت کی۔ مظاہرین بحرینی بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین جمہوریت اور آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اس عزم کا اعلان کر رہے تھے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے وہ اپنی پرامن تحریک جاری رکھیں گے۔ مظاہرین نے اعلان کیا کہ وہ 15 جون سے شروع کی جانے والی نئی حکومت مخالف تحریک میں شرکت کریں گے۔ آل خلیفہ حکومت کی جیل سے رہا ہونے والے ایک سیاسی کارکن الحاج مجید نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جیلوں میں بند دیگر سیاسی قیدیوں کی نمائندگی میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بحرین کے سیاسی قیدی اپنے مطالبات پورے ہونے تک جدوجہد جاری رکھیں گے اور حکومت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ بحرین میں فروری 2011 سے پرامن تحریک جاری ہے۔ بحرینی عوام ملک میں بنیادی سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بحرینی شہریوں کو جمہوریت اور آزادی کا حق دیا جائے، لیکن بحرینی سیکورٹی فورس نے سعودی عرب کی فوج کے ساتھ مل کر مظاہرین کو کچلنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے عوام نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بار پھر مظاہرہ کیا ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق یہ مظاہرے دارالحکومت ریاض سمیت کئی دیگر شہروں میں ہوئے۔ مظاہرین نے جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے سعودی پولیس کے ذریعے گرفتاری کے وقت خواتین کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کی بھی مذمت کی اور اس قسم کے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب کے مرکزی صوبے القصیم کے بریدہ شہر میں مشتعل نوجوانوں نے حالیہ دنوں میں سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف اپنے غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے سڑکیں بند کر دیں اور قیدیوں کی رہائی کے حق میں نعرے لگائے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سیکورٹی فورس نے حالیہ دنوں کے دوران دسیوں لوگوں کو پرامن مظاہروں میں شریک ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب میں خاص طور پر مشرقی علاقوں میں گزشتہ 2 برس سے پرامن مظاہرے جاری ہیں۔ ان مظاہروں میں شامل عوام سیاسی قیدیوں کی رہائی، سماجی انصاف، آل سعود خاندان میں پھیلی بدعنوانی سے نمٹنے، تفریق آمیز پالیسیوں کے خاتمے اور سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آل سعود حکومت کی سیکورٹی فورس ان مظاہروں کو طاقت کے ذریعے کچل دینا چاہتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 11 طالبات سمیت متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق پہلا دھماکہ کوئٹہ کے علاقے بروری روڈ پر ویمنس یونیورسٹی کی ایک بس میں ہوا، جس میں 11 طالبات جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئیں۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب طالبات بس میں سوار ہو رہی تھیں۔ 6 طالبات موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ زخمی ہونے والے طالبات کو بولان میڈیکل اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ اسپتال کے شعبہ حادثات میں بھی ایک دھماکہ ہوا۔ متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے، تاہم تحال صحیح تعداد کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد مسلح افراد نے اسپتال کے قریب شدید فائرنگ بھی کی ہے۔ دھماکے کے بعد اسپتال میں افراتفری اور خوف و ہراس پھیل گیا، تاحال کسی گروہ نے ان دونوں حملوں یا دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے حکومت پر 20 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وفاقی بجٹ کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی۔ کمیٹی نے 7.5% اضافے کی تجویز پیش کی تھی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ 1 جولائی سے ہوگا۔ الحوثی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں مظاہرے کر کے ملکی انٹیلیجنس سروس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ مظاہرے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی مداخلت کے نتیجے میں پرتشدد رخ اختیار کر گئے۔ گزشتہ ہفتے اتوار کے روز بھی مظاہرین اور یمنی سیکیورٹی اداروں کے درمیان جھڑپوں میں الحوثی گروپ کے 13 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ یمن کے عوام، حکومت اور اسی طرح ملک کے انٹیلیجنس اداروں کو صنعاء میں ہونے والے قتل عام کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ملک کے بعض سیاستدانوں نے بھی صدر منصور ہادی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الحوثی گروپ کے یوتھ ونگ کے کارکنوں کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جو مظاہرین پر حملہ کرنے والوں کی شناخت کر کے انہیں قانون کے حوالے کرے۔ یمن کے انقلابی نوجوانوں نے بھی ایک بیان جاری کر کے انٹیلیجنس ادارے کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ صدر منصور ہادی انقلابیوں کے مطالبات کی تکمیل میں ہونے والی تاخیر کی پوری ذمہ داری قبول کریں۔ جب سے یمن کے ڈکٹیٹر علی عبداللہ صالح کے معاون عبد الرب منصور ہادی نے ان کی جگہ ملک کا اقتدار سنبھالا ہے، یمن کے عوام ان پر سابق حکومت کی پالیسیوں کی پیروی کا الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ یمن میں جھڑپوں کا جاری رہنا، عوام کے مطالبات پر توجہ نہ دینا، ساتھ ہی مظاہرین پر سیکیورٹی فورس کے حملے، ایسے حربے ہیں جنہیں صدر منصور ہادی نے عوامی ناراضگی کی موجوں کے مقابلے میں اپنا رکھا ہے۔ یمن کا الحوثی گروپ بھی ایسے حکومت مخالف گروہوں میں سے ایک ہے جو یمنی حکام پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور شہری حقوق کو نظر انداز کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں کرپشن کا دور دورہ ہے اور حکومت اور سیکیورٹی ادارے بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ الحوثی گروہ موجودہ حکومت کے بجائے ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہے۔ الحوثی گروپ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ منصور ہادی کی حکومت نے عوام اور ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ قومی اقتدار اعلیٰ کمزور، اقتصادی صورتحال ابتر اور سیکیورٹی معاملات بحرانی ہو گئے ہیں اور ملک غیر ملکی سفیروں کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گیا ہے۔ الحوثی گروپ کے ترجمان کے مطابق اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال پوری طرح سے غیر ملکی سفیروں کے ہاتھ میں ہے۔ الحوثی گروہ کا کہنا ہے کہ حکومت ملک کے مختلف علاقوں میں امریکہ کے ڈرون حملے روکنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے اور حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ملک کے مختلف علاقوں میں علیحدگی کی تحریک پھر سے زور پکڑتی جا رہی ہے جو ملک کے استحکام اور عرضی سالمیت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
امریکہ نے کہا ہے کہ شام میں ممنوع فضائی علاقے کے قیام کا تصور بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔
پریس ٹی وی کے مطابق امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ شام میں ممنوع فضائی علاقے کے قیام کا تصور ناممکن ہے۔ بن روڈز نے کہا کہ یہ تصور بہت ہی دشوار اور خطرناک ہے جس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے زمینی لڑائیوں کو ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر نے کہا کہ شام میں ممنوع فضائی علاقے کا قیام ایک اسٹریٹجک چیلنج ہے اور یہ چیلنج لیبیا میں ممنوع فضائی علاقے کے تعلق سے درپیش چیلنجوں کے مقابلے میں بہت زیادہ حساس ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی خفیہ تنظیموں نے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ شام کی حکومت نے عام شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ بنابراین شامی حکومت کے مخالفین کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی اس صورتحال میں ضروری معلوم ہوتی ہے۔ دوسری طرف روسی حکام نے واشنگٹن کے حکام کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ شامی حکومت نے عام شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ روسی صدر کے بین الاقوامی امور کے مشیر یوری اوشاکوف نے امریکہ کے دعوے کو ثبوت سے عاری قرار دیتے ہوئے اس کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ امریکہ ایک ایسے وقت میں یہ دعویٰ کر رہا ہے جب شام میں سرگرم دہشت گردوں کے حامی ملکوں، خاص طور سے برطانیہ، قطر، سعودی عرب اور ترکی نے ان دہشت گردوں اور خاص طور پر جبہت النصرہ نامی دہشت گرد گروہ کو بے پناہ ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ اس درمیان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ شام میں لڑائیاں فوجی مداخلت کے ذریعے ختم نہیں کرائی جا سکتی۔ پریس ٹی وی کے مطابق بان کی مون نے اس بات پر تاکید کی کہ اقوام متحدہ شام کے بحران کا سیاسی حل نکالنے کا عزم رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں ہتھیاروں کی سپلائی بڑھانے سے اس ملک کے بحران کو حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس بیان کو شام کے صدر بشار اسد کی حکومت کے خلاف سرگرم باغیوں کو ہتھیار فراہم کرنے کے امریکی فیصلے کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ وہ شام کی حکومت پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر مبنی امریکی الزام کی تائید نہیں کریں گے اور اس بارے میں اقوام متحدہ کے ماہرین کی معلومات اکٹھا کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے نائب مشیر نے جمعرات کی شام ایک بیان میں شام کی حکومت پر الزام لگا ہے کہ اس نے باغیوں کے خلاف چھوٹی سطح پر سارین گیس استعمال کی ہے۔ دمشق حکومت نے امریکہ کے اس دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گرد اب تک کئی بار کیمیائی ہتھیار استعمال کر چکے ہیں، جس میں 19 مارچ کو حلب کے شمال مغربی علاقے خان الاصل میں ان ہتھیاروں کے استعمال کا واقعہ بھی شامل ہے کہ جس میں کئی افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
امریکی ایوان نمائندگان نے 108 کے مقابلے میں 315 ووٹوں سے 638 ارب ڈالر کے دفاعی پالیسی بل کی منظوری دے دی ہے۔
دفاعی پالیسی بل سن 2014 کے مالی سال کے بجٹ کا حصہ ہے، جس میں دوسرے فوجی اخراجات کے علاوہ جنگ افغانستان کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں نئے مالی سال کا آغاز اکتوبر 2013 میں ہوا تھا اور اس بجٹ نے امریکہ کے اندر متعدد فوجی چھاونیوں کو بند ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس بجٹ میں بہت سے نئے اور ہنگامہ خیز معاملات بھی شامل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس بل کی ایک شق کے تحت گوانتانامو جیل کی بندش ایک بار پھر مؤخر کر دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس بل کو ویٹو کر دے گا، کیونکہ یہ بل امریکی صدر باراک اوباما کو گوانتانامو جیل کی بندش سے روک رہا ہے اور ایٹمی ہتھیاروں میں کمی کے حوالے سے ان کے اختیارات کو کم کرتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے گوانتانامو جیل کو بدستور قائم رکھنے پر اصرار بھی 2014 کے مالی سال کے دفاعی پالیسی بجٹ کا ایک ایسا معاملہ ہے جس کی بنیاد پر حکومت امریکہ اس بل کو ویٹو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے امریکی ایوان نمائندگان کی خصوصی کمیٹی نے گوانتانامو جیل کو غیر معینہ مدت تک کے لیے کھلا رکھنے کی منظوری دی تھی۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے حال ہی میں کانگریس سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے گوانتانامو جیل کو ترقی دینے کے لیے 450 ملین ڈالر کا بجٹ فراہم کرے۔ پینٹاگون کا دعویٰ ہے کہ گوانتانامو جیل کے سالانہ اخراجات 900 ملین ڈالر کے برابر ہیں اور یہ جیل دنیا کے مہنگے ترین جیل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ گوانتانامو جیل کو باقی رکھنے کے لیے کانگریس سے بجٹ کی یہ درخواست ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر باراک اوباما نے ایک بار پھر اس جیل کو بند کرنے کا عوام سے وعدہ کیا ہے۔ گوانتانامو جیل کی بندش کا وعدہ ان کے انتخابی نعروں میں شامل تھا اور 5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ گوانتانامو جیل کی ناگفتگو صورتحال کی خبریں سامنے آنے اور رائے عامہ کے شدید دباؤ کے نتیجے میں حکومت امریکہ اس جیل کو بند کرنے اور اس کے بعض قیدیوں کو امریکہ منتقل کرنے، نیز بعض کو رہا کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، لیکن امریکی کانگریس نے اس کی سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ اب ایک بار پھر بدنام زبان امریکی عقوبت خانے کی بندش کا معاملہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوتا دکھائی دیتا ہے۔
یونان کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل کی عمارت پر کارکنوں کا قبضہ بدستور جاری ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اے آر ٹی ٹیلی ویژن چینل کے کارکنوں نے ادارے کی بندش کے سرکاری فیصلوں کو قبول نہ کرتے ہوئے مرکزی عمارت پر گزشتہ 5 روز سے قبضہ کر رکھا ہے اور لائیو پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ حکومت یونان نے 10 جون کو مذکورہ ٹی وی چینل کو بند کرنے اور ملازمین کی چھانٹی کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ادارے کے کارکن مرکزی عمارت میں گھس آئے اور اس پر قابض ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت یونان نے عوامی غم و غصے اور بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کے پیش نظر سرکاری ٹی وی کے بعض شعبوں کو اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے قبل حکومت نے مذکورہ ٹی وی چینل کو مکمل طور پر بند کر کے چھوٹے چھوٹے ٹی وی چینل قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یونان کی مخلوط حکومت میں شامل 2 سیاسی جماعتوں کے رہنما بحران پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، ووٹوں کی گنتی جاری، ڈاکٹر حسن روحانی بدستور سب سے آگے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا خطاب، صہیونی حکومت کے مقابلے میں تحریک مزاحمت کی اہمیت پر زور۔ بحرین کے مختلف شہروں میں عوام کے مظاہرے، آل خلیفہ کی آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔